الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورۃ القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 58 سے آج کا مطالعہ شروع ہوگا۔ 20واں پارہ ہے سورۃ القصص آیت نمبر 58۔ پچھلی جس آیت پر گفتگو مکمل ہوئی تھی سابقہ نشست میں، اس میں ذکر آیا تھا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم توحید پر کاربند ہو جائیں اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی روش اختیار کر لیں تو یہ جو بتوں کی وجہ سے نذرانے اور چڑھاوے آتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری معیشت چلتی ہے، ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھلا دیکھو، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس حرم کی جگہ میں امن عطا نہیں کیا، ہر طرح کا رزق تمہیں عطا نہیں فرمایا؟ جب تم شرک کرتے تھے، 360 کی پوجا پاٹھ کرتے تھے، تب بھی اللہ تمہیں کھلا رہا تھا۔ جب تم باغی تھے، اللہ کے مشرک تھے، کفر پر اڑے ہوئے تھے، تب بھی اللہ تمہیں کھلا رہا تھا، تمہاری معیشت کے معاملات کو حل کر رہا تھا۔ جب تم ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، اس کے فرما بردار بن جاؤ گے، تو کیا وہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ جو تمہارے شرک کے باوجود تمہیں کھلانے پلانے پر قادر تھا، تمہارے توحید پر کاربند ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں کھلانے پلانے پر قادر ہے۔ یہ ایک جواب دیا گیا۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتماعیت انسانی میں کہ اجتماعی سطح پر خاص طور پر، جبکہ آج کا دور ہے، کہا جاتا ہے دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے، بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ممالک کو کھا جاتے ہیں، تو ان چھوٹے ممالک کو بڑے ممالک کی ماننا پڑتی ہے، یا سادہ الفاظ میں کہیں جو عام لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں بدماشوں اور غنڈوں کی بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اگر ان کی بات ہم نے نہ مانی تو دانا پانی ہمارا بند ہو جائے گا۔ یہ خوف آڑے آتا ہے، اللہ کی اطاعت پر اگر آ گئے، شریعت پر کاربند ہو گئے، دین کو ہم نے اگر نافذ کر دیا تو اکنامک سینکشنز ہمارے خلاف لگ جائیں گی، دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ خیالات آج ہمیں بھی ستاتے اور پریشان کرتے ہیں۔ ان خیالات کے حوالے سے جو اشکالات ذہنوں میں ہیں، ان کا جواب ہے جو اس مقام پر اللہ نے دیا۔ تو یہ گفتگو تو پچھلی مرتبہ ہماری اس پر بات مکمل ہوئی تھی، آج کے مطالعے میں بھی چند اور جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں کہ ہم نے ہلاک کر ڈالا انہیں جو کہ اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں۔ کبھی قوم عاد کو دیکھ لو، کبھی قوم سمود کو دیکھ لو، کبھی فرعون اور آل فرعون کو دیکھ لو، ان کے انجام کو دیکھ لو۔ معیشت ان کی بڑی زبردست، دنیا کی آسائش ان کے پاس بہت، دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت، ان میں سے کوئی محلات اور نہروں کا مالک بنا بیٹھا، کسی نے اپنی دانش میں اپنی جنت بنا لی، کسی نے پہاڑوں کو تراش کر مکانات و محلات بنا لیے۔ بڑا ان کو اپنی معیشت پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی عیاشیوں پر، عیاشیوں کے سامان پر ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بھلا دیکھو کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں۔ تو معیشت کا خوف، اکانومی کا خوف اگر تمہیں پریشان کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے، تو تمہارا کیا خیال ہے، تم اللہ کے باغی بن کر اپنی معیشت کو بچا لو گے؟ اللہ سے غداری کر کر تمہاری اکانومی محفوظ رہ جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کے باغیوں پر نگاہ ڈالو، تاریخ میں بڑی بڑی معیشتوں پر اترانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے برباد کر دیا۔ آج بھی کیا ہے، یہود اور ان کے اعلی کار عیسائی یہود اور ان کے اعلی کار عیسائی وہ دنیا کے اندر اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور کنٹرولز کے ذریعے دنیا کو جکڑے بیٹھے ہیں. اس پاکستان کی مثال لیجئے, 1988 سے ہماری حکومتوں نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے بیرونی قرضے لینا شروع کیے. اس سے پہلے شاید چند سو روپے کا قرض فی بچہ ہمارے ملک میں آتا ہوگا. آج حالت یہ کہ ایک ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 70-70-80-80 ہزار روپے کا قرض لے کے پیدا ہوتا ہے. سودی قرضے دے کر جکڑا گیا اس ملک کی معیشت کو, اور آج ہم ان کے پابند ہو چکے ہیں. وہ کہتے بجلی کے نرخ بڑھا دو, ہمارے حکمراں بڑھاتے ہیں. وہ کہتے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو, ہمارے حکمراں بڑھاتے ہیں. یہ ہے جو آج ہم بھی جکڑے ہوئے ہیں. لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے, اگر تمہیں صرف معیشت کا خوف ہے تو اگر تمہاری معیشت بہتر ہو بھی گئی اور تم ٹھہرے اللہ کے باغی تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ قطعا نہیں. یہ ہے جو ذکر یہاں پر فرمایا. ارشاد ہوا, فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا, یہ ان کے مسکن ہیں, ان کے ٹھکانے ہیں, اور کوئی آباد نہ ہوا ان کے بعد مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. آج ان کے محلات موجود, ان کے کھنڈرات موجود, مگر وہ بڑی بڑی قومیں مٹا دی گئیں. فرعون کے پیرامڈز موجود, فرعون کے احرام, احرام مصر جنہیں کہا جاتا ہے, آج بھی موجود, مگر فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ہی ہیں جو وارث ہونے والے ہیں. یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. انفرادی سطح پر دیکھ لیں, ہمارے دادا کا انتقال اگر ہوا ہم میں سے اکثر کے, تو والد صاحب کو ان کی جائیداد میں سے کچھ حصہ مل گیا. والد صاحب اگر چلے جائیں گے یا چلے گئے تو ہمیں مل گیا, ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کو مل جائے گا. سارے چلے جائیں گے تو کس کے لیے رہ جائے گا؟ وللہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث و وراثت کا معاملہ ہے. فرمایا کہ وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا, اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالے جب تک کہ ان بستیوں کے مرکزی شہر میں رسولوں کو نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتینا, وہ رسول ان پر ہماری آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا, ہر دور میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, کتابیں نازل فرمائی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. اللہ نے دو دو چار کی طرح واضح کر دیا معاملہ, پیغمبروں نے آ کر واضح کر دیا معاملہ آخرت کے اعتبار سے. اللہ بھیجتا رہا رسولوں کو, رسول پیغام پہنچاتے رہے, لوگوں پر اتمام حجت ہوتی رہی, پھر بھی لوگ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا رہا. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون, اور ہم ایسے نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں. یعنی ظلم پر جب بستیاں اتر آتی ہیں تو رب العالمین ان بستیوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے. قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی, یہ ظلم تھا, اللہ نے شولے برسا دیے, زلزلہ بھی ان پر آ گیا. قوم لوط نے علیہ الصلوۃ والسلام, قوم لوط نے بگاڑ پیدا کیا معاشرت میں, ہم جنس پرستی کی گندگی کو اختیار کیا, اللہ نے پتھر برسا کر اس قوم کو مٹا ڈالا. فرعون اور آل فرعون نے سیاسی سطح پر جبر کیا, طاقت کے نشے میں مست ہو کر ایک کمزور قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا. اللہ نے فرعون اور آل فرعون کے لشکروں کو غرق کر ڈالا, بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دے دی. بار بار ہم بات پڑھ کر آ چکے ہیں, اللہ اندھیرے میں نہیں معاملہ کرتا, اللہ اتمام حجت کرتا ہے. پھر بھی جب لوگ ظلم پر اتر آئے تو اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے. کراچی کے بھی علاقے کو ہلایا گیا زلزلے کی وجہ سے, اور ابھی پھر اسلام آباد اور لاہور اور دیگر علاقوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے آ گئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے, اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرما دے. اللہ بار بار موقع دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ میری طرف, رجوع کر لو میری طرف, لوٹ آؤ میری طرف, جھک جاؤ میرے سامنے, توبہ کر لو میرے حضور, رجوع کر لو میرے حضور. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے کہ بحیثیت مجموعی نظر نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار ہوں, بحیثیت مجموعی کا معاملہ. لیکن کیا ہے, جب قومیں ظلم پر اترتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور معاملہ, یہ جو معیشت کا مسئلہ, مال کا مسئلہ, اسباب کا مسئلہ کہ جس میں ڈوب کر انسان اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے, اس دنیا کی محبت میں ڈوب کر لوگ اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں, اس کا بھی جواب دیا گیا. ارشاد ہوا, وما اوتیت من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت کا معاملہ ہے، یہ وقتی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا. وما عند الله خير وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. باقی جو آپ کے پاس میرے پاس ہے وہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت میں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ہمارے بھی ہوتے ہیں، اس پر ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا بکری کا، جس کے کان کٹے ہوئے تھے، جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تربیت کے لیے دریافت فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس بچے کو، بکری کے مردہ بچے کو، تم میں سے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو ایک درہم میں بھی نہیں خریدے گا، اس کا پیٹ پھولا ہوا، اس کے کان کٹے ہوئے، یہ مردار اور بدبو مارتا ہوا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، ہمارے کسی کام کا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں کم تر ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اللہ، مگر اللہ سب کو دے رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں. ایک اور حدیث بڑی دلچسپ، ذرا انداز بھی عجیب لگے گا لیکن ہے پوری تصویر کشی جو بات کو سمجھا دیتی ہے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اس مال و اسباب کی حیثیت اور انجام ایسے ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی دیکھے وہ اپنے کھانے کو کتنا خوش ذائقہ اور خوش نما بنانے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے. اور آج کے دور میں پورے پورے کوکنگ کے چینلز کھل گئے، پورے پورے کوکنگ کے میگزینز چھپنا شروع ہو گئے، پورے پورے کوکنگ کے پروگرام سکھائے جانا شروع ہو گئے. جس قوم میں 60-70% آبادی غربت کی سطح پر یا اس سے نیچے زندگی بسر کرتی ہو، جہاں اس قوم کے لاکھوں لوگوں نے 3 وقت کے کھانے میں سے 1 کم کر دیا ہو اور 2 پر اکتفا کرتے ہوں، اس قوم کو ٹی وی پر، اخبارات میں، رسائل میں وہ پیکیجز کوکنگ کے دکھائے جاتے ہیں جو اس قوم کی زیادہ سے زیادہ 1% آبادی افورڈ کر سکتی ہوگی یا 2-3% آبادی افورڈ کر سکتی ہوگی. یہ ہے ظلم کہ ایک طرف لوگ بھوکے مرتے ہوں، بھوک کے مارے خودکشیاں کرتے ہوں، اپنے گلوں میں برائے فروغ کے بورڈ لٹکاتے ہوں، اور دوسری طرف قوم کے کچھ لوگ عیاشیاں کرتے ہوں اور پوری بقیہ قوم کو دکھا کر ان کا مذاق اڑاتے ہوں. ہمیں تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم گھر میں کوئی پھل لے کر آئے ہو موسم کا نیا تو اپنے پڑوسی کو بھی بھجوا دو، اور اگر اتنا تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے چھلکے اس طرح باہر نہ ڈالنا کہ اس پڑوسی کے بچے دیکھیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور کہ آج ہمارا عمل معاشرے میں ذرا غور فرما لیجئے. بہرحال وہ روایت میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دیکھے اپنے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، خوش نما بنانے کے لیے، ٹیسٹی اینڈ اٹریکٹو بنانے کے لیے کتنے وہ جتن کرتا ہے، کتنا ٹائم لگاتا ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے اس پر. کھا لیا، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ حصہ خون کا حصہ بن گیا، بقیہ پیشاب پخانے کے ذریعے فارغ نکل گیا، اور وہ پیشاب کا لفظ زبان پر لانا تمہیں گوارا نہیں، وہ پخانے کا لفظ زبان پر لانا تمہیں گوارا نہیں، مگر وہ کہاں سے نکلا؟ اسی تمہارے جسم سے نکلا، اور گیا کیا تھا؟ بڑا مہنگا تم نے کھانا بنایا، بڑے جتن تم نے کیے، بڑی کوکنگ تم نے کی، بڑی لائیو کوکنگ تم نے کی، بڑا پیسہ تم نے لگایا اس پر، دیکھو وہ سڑ رہا ہے. امام غزالی فرماتے رحمت اللہ علیہ، کھانا جتنا سادہ ہوگا فارغ ہونے کے بعد اس کی بدبو بھی اتنی کم ہوگی، اور جتنا مرغن، جتنا خوشنما، جتنا خوش ذائقہ، جتنا وقت پیسہ تم نے اس پر لگایا ہوگا، فارغ ہونے کے بعد اس کی بدبو بھی اتنی زیادہ ہوگی. مثال سمجھ آئی؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، کتنی محنت کر لو، کتنے جتن کر لو، کتنا وقت لگا لو، کتنا پیسہ لگا لو، کتنی بھاگ دوڑ کر لو، کتنا ہی بنا لو، اس پیشاب پخانے کی گندگی کے سوا اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت کوئی نہیں. اس کے چکر میں تم اللہ کو بھولو گے، اس کے چکر میں تم اللہ سے بغاوت کرو گے، اس کے چکر میں تم اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے، اس کے چکر میں تم شریعت کے نفاذ سے گریز کرو گے، اس کے چکر میں تم اللہ کے دین کا سودا کرو گے، ایمان کا سودا کرو گے. یہ اس کا انجام. اللہ اکبر. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. وزینتھا، اور اس کی زینت اور آرائش کا معاملہ. ہاں، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہ اللہ نے تیار کیا. بار بار وہ حدیث اب تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، بخاری شریف میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے متعلق کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں ان کے متعلق کبھی خیال آیا ہوگا. اللہ ہمیں وہاں کا یقین عطا فرمائے. آج لوگوں کی رال ٹپکتی ہے کسی کی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، کسی کی شہرت کے لیے، کسی کی دولت کے لیے، کسی کی دنیا کو بنانے کے لیے اور کمانے کے لیے. انجام یہ ہے جو حدیث میں ہمارے سامنے آیا، اصل وہاں کی زندگی، خالدین فیہا ابدا کا معاملہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا معاملہ، وہ آخرت کی زندگی کا ہے. افلا تعقلون، فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہاری عقلیں بہت کام کرتی ہیں، تمہیں بڑی لاجک آتی ہے، تمہیں بہت سمجھ آتی ہے باتیں، تمہیں بڑا دنیا کے معاملات سمجھ آتے ہیں، تمہیں اتنا سا فائدہ سمجھ نہیں آتا، اتنا سا کمپیریزن تمہیں سمجھ نہیں آتا. دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. کسی بزرگ نے فرمایا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی فکر کرو. اب حدیث اس سے بڑھ کر، مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے اس پر کتنا پانی لگ کر آیا. وہ لگتا ہے وہ بھی بہہ جاتا ہے نا، پھر تھوڑی سی تری ہوتی ہے پانی کی، وہ بھی خشک ہو جاتی ہے. تو دیکھو، تم میں سے کسی نے انگلی سمندر سے نکالی، کتنا پانی لگ کر آیا. یہ جو پانی لگ کر آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے. اور وہ سمندر تھانٹے مارتا ہوا، حد نگاہ تک پھیلا ہوا، جس کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا، جس کی حدیں دکھائی نہیں دیتی، وہ آخرت کی زندگی ہے. جیسے اس انگلی پر لگے پانی کی اس سمندر کے پانی سے کوئی نسبت، کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں، اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی مدت، اس کا کوئی مقابلہ، اس کا کوئی موازنہ آخرت کی زندگی سے نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے فتنے سے بچائے، اور اللہ آپ کو مجھے آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ القصص کا ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے. مشرکین مکہ کے غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا، فکر آخرت کی توجہ بھی دلائی گئی ہے. فرمایا آیت نمبر 61 میں، افما وعدناه وعدا حسنا، سو جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ اس عمدہ اور اچھے وعدے کو پانے والا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی. کما متعناہ متاع الحیات الدنیا، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں خوب عطا کر دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن یہ دنیا پرست آدمی یہ گرفتار کیے جانے والوں میں شمار کیا جائے گا. یہ ہے قرآن کا ایک بڑا سادہ انداز، سوال کا انداز. کیا خیال ہے، ایک شخص کو اللہ نے وعدہ دیا، جنت کا وعدہ، اللہ کی نعمتوں کا وعدہ، اللہ کی رضا کا وعدہ، ایک تو وہ ہے. دوسرا وہ ہے جسے دنیا خوب مل گئی مگر کل وہ گرفتار ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا. کیا خیال ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک باپ کا فرما بردار بیٹا اور دوسرا باغی نافرمان کبھی برابر ہوتے ہیں؟ قطعا نہیں. ایک حکومت ریاست میں رہنے والے فرما بردار شہری، لا ابائڈنگ شہری، اور وہ کہ جو اس حکومت کے باغی ہوں، برابر ہوتے ہیں؟ قطعا نہیں. مگر آج شاید ہم نے سمجھا کہ برابر ہے. جب کوئی نماز کی دعوت دے، کہتا اچھی بات ہے، پڑھ لو، میرے لیے دعا کر لینا. تو کیا خیال ہے، نمازی اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کا مطالعہ کرنے والا، قرآن کو بند کر کے رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں. ہم نے کر رکھا ہے آج، اچھی باتیں ہونا چاہیے، میرے لیے دعا بھی کرنا، لیکن حقیقتاً تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کوئی برابری کی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک برابر کی بات نہیں. ایمان والا کفر والا برابر نہیں، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں، حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر نہیں، سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا برابر نہیں، حیا کا پیکر بننے والی عورت اور بے حیائی کی دعوت دینے والی عورت برابر نہیں، خیانت کرنے والا اور امانت دار برابر نہیں، وعدہ خلافی کرنے والا وعدہ پورا کرنے والا برابر نہیں، اللہ کی بندگی کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا برابر نہیں، دنیا پرست اور آخرت کا طلبگار برابر نہیں، تو نتائج بھی الگ ہوں گے، سب برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں ہے نمازی بے نمازی سب برابر، وہ ووٹ میں چل جاتا ہے، بے نمازی بھی ایک ووٹ دے گا نمازی بھی دے گا، وہ ووٹ کا مسئلہ ہے. اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ سب برابر ہو جائیں گے. قطعاً دی بہت سادہ سی بات، دو چار کی طرح واضح، لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج ہمیں سمجھ نہیں آتی. نماز ادا کر رہے نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بول رہے سچ بول رہے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا پرستی میں غرق ہے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، ہمارے نزدیک شاید مسئلہ نہیں، اللہ کے نزدیک مسئلہ ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورہ قلم میں قرآن کہتا ہے 29 پارے میں، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے، فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، اللہ کی ماننے والوں کو باغیوں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے ممکن ہے اللہ کی ماننے والے اللہ کی نہ ماننے والے برابر ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے برابر ہو جائیں؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد فرمایا مشرکین کے حوالے سے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں پکارے گا، اللہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن پر حکم عذاب ثابت ہو جائے گا. وہ کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکایا، اور وہ کیا کہیں گے، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہک گئے تھے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تو ان کی بندگی نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، مکرنے کی کوشش کریں گے، فرار کی کوشش کریں گے، مگر وہاں پر یہ بات چل نہیں سکے گی. کچھ وہ بھی ہوں گے جو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنیں گے، گمراہ کرنے والوں کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی دیا جائے گا، دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا، خود بہکنے کا اور دوسروں کو بھی بہکانے کی کوشش کرنے کا، معاذ اللہ. اور کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو پکارو، بس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. ایک طرف وہ مٹی کے بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور دوسری طرف قرآن ذکر کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا تھا، وہ انبیاء ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، وہ ایسے جھوٹے اور باطل پکارنے والوں کے پکارنے کی نفی کر دیں گے، اور قصہ چکا دیا جائے گا مشرکین کے حوالے سے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، اب کوئی جواب تو ہوگا نہیں، چنانچہ اس دن وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے. دنیا میں مشرکین نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہوگا، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو آوازیں ان کی بند ہو چکی ہوں گی. فرمائے کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، بس جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا. کون سی توبہ؟ جمعے کے دن خالی دعا کر لی ہم نے 2-3 رکعت نماز کے بعد، فقط اتنی توبہ؟ رمضان شریف میں ختم قرآن کی محفل میں ہم نے دعا کر لی 27 شب میں، فقط اتنی توبہ؟ نہیں. کون سی توبہ؟ توبہ کے اصل معنی ہے پلٹنے کے، توبہ کے اصل معنی ہے پلٹنے کے. اور پلٹنا کیا؟ گناہوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو، یہ ہے پلٹنا. اللہ کی بندگی پر آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اختیار کر لو، یہ ہے پلٹنا. یہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. فرمائیں گے فَأَمَّا مَن تَابَ، پس جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان بھی لے آیا. کیا مطلب؟ گناہ کر کے آدمی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب یہ بدعمالیاں کرتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اس دل والے ایمان کو دوبارہ حاصل کرو، قرآن کے ذریعے سے وہ ایمان ملے گا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے وہ ایمان ملے گا، اچھے ماحول سے وہ ایمان تمہیں ملے گا. یہ ایمان کا مطالبہ ماننے والوں سے بھی قرآن کرتا ہے، اس ایمان کا مطالبہ ایک طرح زبان سے کلمہ پڑھا الحمدللہ مسلمان الحمدللہ، ایک ہے دل سے تصدیق والا ایمان، اس کا مطالبہ قرآن ماننے والوں سے بھی کرتا ہے، ماننے والوں تم بھی مانو. قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایک ہمارا وہ ایمان کا پہلو ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کالم میں نام ہمارا مسلمان لکھا ہوا ہے، ٹھیک، اچھی بات، الحمدللہ رب العالمین. کافی نہیں، اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے، اور جب یہ ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا. جیسے حدیث شریف میں آیا، جس کو پنج وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، جس کو پنج وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو جو نہیں آ رہا کیا خیال ہے؟ جو نہیں آ رہا اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ آج ہم یہ سننے کو تیار نہیں. اور صحابہ کرام تو کافر مانتے تھے اس کو جو بے نمازی ہوتا تھا، اسی لیے دور نبوی میں بے نمازی نہیں ملے گا آپ کو. منافق بھی نماز ادا کرتا تھا مسجد میں آ کر تاکہ اس کا اسلام قبول کر لیا جائے. دوبارہ سن لیجئے، صحابہ کرام تو بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دور نبوی میں آپ کو بے نمازی کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا وہ بھی مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا تھا تاکہ اس کا اسلام قبول کر لیا جائے. یہ تو آج ہمارا دور ہے، پورے ہفتے کی 34 نمازیں چلی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم ٹھہرے بھی مسلمان. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی کی روایت میں، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ اکبر. ہاں اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ہاں بے نمازی مسلمان رہے گا، ہم نماز جنازہ بھی انشاءاللہ اس کی ادا کریں گے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کفریہ روش. یہ تو میں نے نماز کی مثال دی، ذرا سود کی مثال بھی لے لیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 278 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے، ایمان والوں سے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ربا میں سے، سود میں سے، انٹرسٹ میں سے، یوجری میں سے جو رہ گیا چھوڑ دو، اسے ختم کرو اس معاملے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اللہ اکبر. یہ البقرہ کی آیت 278، خود جا کے پڑھیے، خود ترجمہ پڑھیے. ایمان والوں سے خطاب، اور آیت کے اختتام پر بھی ایمان کا بیان، ایمان والو اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ سود کو چھوڑ دو، گویا سود نہیں چھوڑتے تو تمہارا ایمان نہیں. ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کیوں لعنتیں برستی ہیں اللہ کی اس ملک کے اوپر؟ آج اگلی آیت البقرہ 279. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے سود کے معاملے کو، نہیں چھوڑتے سود کے لین دین کو، نہیں ختم کرتے اگر سود کے نظام کو، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس سے زیادہ شدید الفاظ کسی بے عملی پر، بد عملی پر قرآن میں نہیں ملے گا. انفرادی سطح پر جس نے سودی اسکیم میں پیسہ لگا رکھا ہے وہ خود مجرم ہے، وہ خود گناہگار ہے، وہ خود ذمہ دار ہے اس. اور اجتماعی سطح پر جتنے حکمران ہمارے گزرے ان سب نے اس نظام کو جاری رکھا، یہ سب ظالم ہیں، یہ سب اللہ کے جواب دہ ہوں گے. فرد کی بھی بات کر رہا ہوں اور نظام کے چلانے والوں کی بات بھی کر رہا ہوں. اگر ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. سود بھی چلتا رہے اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں، قرآن سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. سود بھی چلتا رہے اور ہمیں رحمتیں ملے اللہ تعالیٰ، ہماری دعائیں اللہ کے قبول ہو. قرآن کہتے ہیں میرے سے اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم چاہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے. ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن؟ یہ ہے توبہ، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، ایمان لاؤ، حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے. آگے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی کرے نیک. ایمان کا اظہار عمل میں ہوگا. مجھے کیا پتا آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ کو کیا پتا میرے دل میں ہے کہ نہیں, وہ تو نظر آئے گا آپ کے اور میرے عمل سے. جیسے اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آج ہم پورے معاشرے کی بات کریں مجموعی طور پر, ہمارے رویوں سے کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ ہمارا طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی طرح زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ باقی برائیاں مزید نہیں گنوا رہا, آپ خود ہی قیاس کر لیجیے. مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کی تشریح میں عرض کرنا چاہوں گا, تشریح میں عرض کرنا چاہوں گا, امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے زندگی کے معمولات, آج ہمارا رخ زندگی, آج ہمارا طرز عمل زندگی کے معمولات میں کیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم امتی ہیں محمد کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اخبارات آپ دیکھ لیجئے, جو کچھ بھی اس وقت کی فضا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, ہمارے انفرادی اجتماعی معاملات آپ دیکھ لیجئے, کیا ان سب کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ ان سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے؟ ان سب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کیا کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی اس توبہ کی طرف آنا پڑے گا کہ ایمان بھی دل میں ہو اور عمل آپ کا میرا زندگی کا رخ اس کی گواہی دے, افراد کا بھی اور اجتماعیت کا بھی رخ زندگی گواہی دے. پھر قرآن بڑی پیاری بشارت دیتا ہے, فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, بس جس نے توبہ کی واقعتاً پلٹ آئے اور وہ ایمان بھی لائے, وہ عمل کرے نیک, فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, تو امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والوں میں شمار ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. کامیابی ہم سب چاہتے ہیں مگر کامیابی کے لیے شرائط ہیں. سچی اور پکی توبہ کرو, پلٹاؤ اللہ کی طرف, دل میں واقعاً تمہارے ایمان زبان پر بھی ہو دل میں بھی ہو, اور تمہارا عمل عمل صالح ہو, تمہاری زندگی کا رخ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, یہ کر لو, فعسى ان یکون من المفلحین, تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اچھا اب اتنی سخت باتیں بھی آ گئی تو کچھ بشارت بھی سن لیجئے. اگر یہ توبہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التائب من الذنب كما لا ذنب له, توبہ کرنے والا, گناہوں کو چھوڑ دینے والا, اللہ کی طرف پلٹ آنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ. دیکھیے توبہ سچی کرے بندہ. اسی قرآن میں ہم پڑھ چکے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا بیان آیا, وہاں فرمایا گیا اگر سچی اور پکی توبہ لے آؤ, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا, معافی نہیں فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کا ایک بندہ, مسلم شریف کی روایت, جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, رجوع ہوتا ہے, لوٹ آتا ہے, تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص صحرا میں چلا جا رہا ہے, کھانا پینا اس کے ساتھ ہے, اکیلا تنہا سفر کر رہا ہے, راستے میں تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے رکا, پھر وہ لیٹ گیا, لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ اس کا غائب, کھانا پینا ساز و سامان سب اس کا غائب, بڑا تلاش کیا نہ اونٹ ملا نہ کھانا پینا ملا, پھر تھک ہار کر تلاش کے باوجود جب نہ ملا تو پھر لیٹ گیا کہ شاید اسی عالم میں موت آ جائے, پھر وہ سو گیا, پھر اس کی آنکھ کھلی, جب کھڑا ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی اس کے سامنے ہے اور اس کا کھانا پینا بھی اس کے سامنے ہے, گویا اس کو اس کی زندگی دوبارہ مل گئی. جب زندگی دوبارہ مل گئی تو بڑا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا, اور خوشی میں دیوانہ ہو کر کہنے لگا اور غلط کہہ گیا, خوشی میں دیوانہ ہو کر کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب, کیا ہی بات ہے اللہ مجھے تو میرا اونٹ واپس مل گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا, تو زبان پر غلط جملے آ گئے اس کے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا بندہ پلٹ کر لوٹ کر میرے پاس آ چکا ہے۔ حدیث میں آیا ترمذی کی روایت، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند۔ بتایا تھا میں نے آپ کو ایک جمعے کی گفت اختتام پر جب ایک حدیث بیان کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بندے کے جسم سے بہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے ٹپک جائے، یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو تم رونے جیسی شکل تو بنا لو، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، جب بندے پر اللہ کا خوف طاری ہو اور بندہ اللہ کے حضور روئے، اللہ کے حضور گڑگڑائے، اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے، جس لمحے اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہوتی ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اس قدر اس کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرماتا ہے۔ اور آخری بات، اجتماعی مسئلوں کے لیے توبہ بھی اجتماعی، اجتماعی مسئلوں کے لیے توبہ بھی اجتماعی، توبہ اس قوم کو کرنی ہوگی۔ بارہا وہ مثال آئی ہے سورہ یونس سے، آیت نمبر 98، واحد مثال تاریخ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی، اس قوم پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہونے لگا، قوم نے عذاب کے بادل اور آثار کو دیکھ لیا، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، وہ پوری قوم میدان میں آ گئی، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، پوری قوم اللہ کے سامنے جھک گئی میدان کے اندر، اللہ کو جھکنا پسند آ گیا، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ اس کے سوا کوئی چوائس آپ کے پاس میرے پاس نہیں، اس کے سوا کوئی راستہ آپ کے پاس میرے پاس نہیں کہ آپ کی ہماری پوری قوم توبہ کرے اللہ کے حضور، اور توبہ صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی، ہم خود اللہ کے بندے بنے اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو اس ملک میں قائم کریں۔ کیوں؟ ہم نے 64-65 برس پہلے اللہ کے دین کے نام پہ اس ملک کو لیا تھا، یہ کریں گے تو توبہ ہوگی، توبہ ہوگی تو رحمت کے مستحق بنیں گے، رحمت کے مستحق بنیں گے تو مسائل کا حل دنیا اور آخرت میں ہو سکے گا، اور اگر یہ نہیں کرتے تو باقی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں پلٹنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔